بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين صدق الله العلي العظيم۔
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے حق آ چکا ہے، اب جو ہدایت حاصل کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا، اور جو گمراہ ہو جائے گا اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا، اور میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں، اور آپ صرف اس بات کا اتباع کریں جس کی آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور صبر کرتے رہیں یہاں تک کہ خدا کوئی فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا، آج سورہ یونس کی آیات نمبر 108 اور 109 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب احمد میر زادہ. سامعین, تھوڑی دیر کے بعد ہم پروگرام نیم نگاہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے جو حالات حاضرہ پر مشتمل ہوتا ہے. اس کے بعد سماعت فرمائیے گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پروگرام اسلامی تاریخ. ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا. سامنے یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل. سامنے قبل اس کے کہ ہم پروگرام نیم نگاہ آپ کی خدمت میں پیش کریں, ریڈیو تہران کی اردو سروس کی فریکوینسیاں نوٹ فرما لیجئے. ہماری صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں. شام کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں, جبکہ رات کی تیسری اور آخری نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں, اور یہ نشریات اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں. سامعین, آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں. انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. آپ ہماری ویب سائٹ کا وزٹ بھی کر سکتے ہیں. ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sehat.tv.ir. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, تھوڑی دیر کے بعد ہم پروگرام نیم نگاہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور آپ سماعت فرمائیے پروگرام نیم نگاہ. سامعین, آج کے پروگرام نیم نگاہ میں خبروں کے علاوہ امریکہ اور یورپ میں کرونا کی صورتحال سے متعلق ہمارے ساتھی ہاشم علی اپنی رپورٹ پیش کریں گے. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں عالمی خبروں کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گلشن نقوی عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہے. پہلے باس اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اسلام آباد کی جانب سے صہیونی حکومت کو تسلیم کرنا ناممکن ہے. ہندوستان میں کرونا سے یومیہ متاثرین اور اموات میں کمی کا سلسلہ جاری ہے, اور شفایابی کی شرح بڑھ کر 93% ہو گئی ہے. اور ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے کہا ہے کہ امریکی انتخابات کے دوران پیش آنے والے واقعات نے اس ملک کے زوال میں تیزی پیدا کر دی ہے. اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اسلام آباد کی جانب سے صہیونی حکومت کو تسلیم کرنا ناممکن ہے. پاکستان کے وزیراعظم نے اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ ان پر صہیونی حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے دباؤ ہے کہا کہ حکومت پاکستان صہیونی حکومت کو ہرگز تسلیم نہیں کرے گی. عمران خان نے ان ملکوں کا نام بتانے سے گریز کرتے ہوئے جو انہیں صہیونی حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں کہا کہ فلسطینیوں کے حقوق انہیں ملنا چاہیے. پاکستان کے عوام نے بھی بارہا مظاہرے کر کے فلسطینیوں پر صہیونی حکومت کے مظالم کی مذمت کی ہے, اور فلسطینی کاز کی حمایت اور صہیونیوں سے نفرت کا اظہار کیا ہے. گلگت بلتستان قانون ساز اسمبلی کے لیے ڈالے جانے والے ووٹوں کی گنتی جاری ہے, اور غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. گلگت بلتستان کے بیشتر علاقوں میں بارش اور برف باری کے باعث شدید سردی ہے, لیکن سیاسی سرگرمی نقطۂ عروج پر ہے. گلگت بلتستان کی 24 میں سے 23 نشستوں کے لیے ووٹنگ کا عمل صبح 8 بجے سے شروع ہوا, جو شام 5 بجے تک پرامن طریقے سے بلا تعطل جاری رہا. سرد موسم میں بھی لوگ اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کے لیے قطار میں کھڑے نظر آئے. انتخابات میں تحریک انصاف, مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سمیت کئی جماعتیں میدان میں تھیں, تاہم پی ٹی آئی، نون لیگ اور پی 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 میں کانٹے کا مقابلہ ہوا، جبکہ آزاد امیدواروں نے بھی اپنی قسمت آزمائی۔ گلگت بلتستان میں 10 اضلاع میں 1,161 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے تھے، جن میں سے 418 اسٹیشنز کو انتہائی حساس جبکہ 311 کو حساس قرار دیا گیا۔ امن و امان قائم رکھنے کے لیے پولنگ اسٹیشنز پر 15,000 سے 900 سے زائد سیکیورٹی اہلکار تعینات کیے گئے۔ معاف کیجیے گا، پولنگ اسٹیشنز پر 15,900 سے زائد سیکیورٹی اہلکار تعینات کیے گئے۔ کرونا وبا کے باعث پریزائڈنگ آفیسرز کو پولنگ سامان کے ساتھ کرونا سے بچاؤ کے لیے ماسک اور ہینڈ سینیٹائزرز بھی خصوصی طور پر فراہم کیے گئے۔ کل رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 7,45,361 ہے، جن میں مرد ووٹرز کی تعداد 4,53,000 اور خواتین ووٹرز کی تعداد 3,40,000 ہے۔ خواتین ووٹرز نے بڑی تعداد میں پولنگ میں حصہ لیا۔ پاکستان میں کرونا سے متاثرین اور اموات میں کمی آنے کے بعد اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان کے نیشنل کرونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز کرونا سے متاثرین کا پتہ لگانے کے لیے 39,410 ٹیسٹ کیے گئے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں اب تک 4,09,21,050 کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ پاکستان کے نیشنل کرونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 2,443 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا اور 32 افراد اس موذی وبا سے لقمہ اجل بنے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 811 افراد کرونا سے شفا یاب ہوئے۔ پاکستان میں کرونا سے 356,904 افراد کرونا سے متاثر ہو چکے ہیں، جن میں سے 7,041 موت سے ہمکنار ہوئے اور 323,225 افراد کرونا کو شکست دینے میں کامیاب رہے۔ پاکستان میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 26,538 ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں کرونا سے یومیہ متاثرین اور اموات میں کمی کا سلسلہ جاری ہے اور شفا یابی کی شرح بڑھ کر 93% سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ اتوار کو کرونا کے نئے مریضوں میں گزشتہ 3 دن کے مقابلے میں کمی دیکھی گئی۔ اس رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 41,100 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا۔ ہندوستان میں کرونا سے متاثرین کی تعداد 8,08,14,000 ہو چکی ہے۔ اس دوران کرونا کے مزید 447 مریض جان کی بازی ہار چکے ہیں، جس کے بعد ہندوستان میں کرونا سے مرنے والوں کی تعداد 1,29,635 ہو گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں اس مدت کے دوران 42,156 مریض شفا یاب ہوئے، جس کے بعد کرونا کو شکست دینے والوں کی تعداد بڑھ کر 8,02,000 سے زیادہ ہو گئی۔ ہندوستان میں کرونا سے شفا یابی کی شرح 93.09%، اموات کی شرح 1.47% اور زیر علاج مریضوں کی شرح 5.43% ہے۔ اس دوران انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کرونا سے متاثرین کا پتہ لگانے کی مہم کے تحت روزانہ 10,00,000 سے زائد نمونوں کی جانچ کی جا رہی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں کرونا سے متاثرین کا پتہ لگانے کی مہم کے تحت 12,46,819 نمونوں کی جانچ کی جا چکی ہے۔ انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ کے مطابق ملک میں کرونا ٹیسٹ کا تناسب ہر 10,00,000 کی آبادی پر 90,254 ہے۔ سامعین، امریکہ اور یورپ میں کرونا کی تازہ ترین صورتحال کے متعلق ہمارے ساتھی ہاشم علی نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، سماعت فرمائیے۔
کرونا سے سب سے زیادہ اموات امریکہ میں ہوئی ہیں اور متاثرین کی سب سے زیادہ تعداد بھی امریکہ میں ہی ہے۔ اسی کے ساتھ یورپ بھی کورونا کی دوسری لہر کی لپیٹ میں ہے، جو پہلی لہر سے زیادہ سخت بتائی جاتی ہے۔ یورپ میں فرانس، جرمنی اور اٹلی کورونا کے مہلک ترین دور سے گزر رہے ہیں۔ فرانس میں ایک دن میں 932 کورونا مریض ہلاک ہوئے ہیں اور اس طرح وہ کورونا سے روزانہ ہلاک ہونے والوں کے معاملے میں امریکہ کے بعد دنیا کا پہلا ملک بن گیا ہے۔ فرانس میں کورونا سے مرنے والوں میں نصف کا تعلق اولڈ ہاؤس میں رہنے والوں سے ہے، جبکہ نصف اسپتالوں میں علاج کے دوران موت سے ہمکنار ہوئے ہیں۔ فرانس کی وزارت صحت کے اعلان کے مطابق اس وقت تقریباً 38,000 کورونا مریض اسپتالوں میں زیر علاج ہیں، جن میں سے 5,000 انتہائی نگہداشت والے وارڈ میں ہیں۔ اٹلی کی وزارت صحت نے بھی اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں 40,902 نئے کورونا مریضوں کا اندراج کیا گیا ہے۔ اٹلی کے بعض علاقوں میں کورونا کے نئے مریضوں کی تعداد بڑھنے کے باعث اسپتالوں کے سامنے مریضوں کی گاڑیوں میں ہی آکسیجن کا انتظام کیا گیا ہے۔ ادھر جرمنی میں 24 گھنٹے میں 178 افراد کورونا سے ہلاک ہوئے ہیں۔ دریاسنا جرمنی کی پولیس اور کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نافذ کی جانے والی پابندیوں کے خلاف مظاہرہ کرنے والوں کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئی ہیں۔ پولیس نے مظاہرہ کرنے والوں کو منتشر کرنے کے لیے واٹر کینن کا استعمال کیا۔ جرمنی، برطانیہ اور دیگر یورپی ممالک میں کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے قرنطینہ اور دیگر پابندیوں کے خلاف بڑے پیمانے پر عوامی مظاہرے ہو رہے ہیں۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق برطانیہ کے دو شہروں برسٹل اور لیورپول میں سینکڑوں لوگوں نے بڑے پیمانے پر مظاہرے کیے ہیں۔ مظاہرین کا خیال ہے کہ کورونا کا بحران سیاسی اہداف و مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے ایک سازش ہے۔ دنیا میں کورونا وائرس میں مبتلا افراد کی تعداد 5,40,00,000 سے زیادہ ہو چکی ہے، جن میں سے کم 13,11,000 مریض اپنی جان سے ہاتھ دھو چکے ہیں اور 3,70,00,000 افراد صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ کورونا سے سب سے زیادہ اموات اور متاثرین امریکہ میں پائے جاتے ہیں۔ امریکہ میں 1,10,00,000 سے زیادہ افراد کورونا میں مبتلا ہیں، جن میں سے کم 2,50,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔
یہ تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی، جو امریکہ اور یورپ میں کورونا سے متعلق تازہ ترین رپورٹ پیش کر رہے تھے۔ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے کہا ہے کہ امریکی انتخابات کے دوران پیش آنے والے واقعات نے اس ملک کے زوال میں تیزی پیدا کر دی ہے۔ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے سینیچر کو کہا کہ امریکہ کے اقتصادی، سیاسی، سماجی مسائل روٹیشن کے بغیر عالمی رائعامہ کے سامنے پیش کیے گئے اور اس کا آج کا حقیقی چہرہ دنیا کے مستضعفین کی نظروں کے سامنے اس کی نابودی کی منظر کشی کر رہا ہے۔ قالیباف نے کہا کہ ایران کے سلسلے میں امریکہ کی سیاست میں افراد کی تبدیلی کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اصل چیز ایران کے لیے جو بائیڈن کے عملی اقدامات ہیں اور تیل کی فروخت، بینکنگ سے متعلق امور اور دنیا کے ساتھ ایرانی کمپنیوں کی تجارت کا عمل معمول پر آنا چاہیے۔ اسپیکر محمد قالیباف نے کہا کہ اگر بائیڈن ایٹمی سمجھوتے پر یقین رکھتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ بلا کسی پیشگی شرط کے معاہدے پر عمل درآمد کریں اور امریکی حکومت کی جانب سے اب تک معاہدے پر عمل نہ کیے جانے کی بنا پر ایرانی عوام کو ہونے والے نقصانات کی تلافی کریں۔ امریکہ میں سیاسی بحران جاری ہے۔ ایک طرف واشنگٹن میں ٹرمپ کے حامیوں نے مظاہرہ کیا، جس کے دوران تشدد اور مخالفین پر حملہ بھی کیا گیا، تو دوسری طرف جو بائیڈن نے اپنی کابینہ کے اراکین کا انتخاب شروع کر دیا ہے۔ ٹرمپ کے حامیوں نے انتخابی نتیجے کے خلاف دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں ایک بڑا مظاہرہ کیا ہے۔ شہر کے مرکزی علاقے سے شروع ہونے والے اس مظاہرے کو ملین مارچ اور امریکہ کو دوبارہ عظیم بناؤ جیسا سلوگن دیا گیا تھا۔ مظاہرے کے شرکاء نے واشنگٹن میں فیڈرل سپریم کورٹ کے سامنے اجتماع بھی کیا، جس میں صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے بھی شرکت کی اور اپنے حامیوں کے نعروں کا ہاتھ ہلا کر جواب دیا۔ وائٹ ہاؤس نے دعویٰ کیا ہے کہ واشنگٹن میں ہونے والے اس مظاہرے میں ٹرمپ کے 10,00,000 حامیوں نے شرکت کی۔ البتہ فرانس پریس نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ مظاہرے میں کئی لاکھ افراد شریک تھے۔ دریاسنا اطلاعات ہیں کہ واشنگٹن ڈی سی میں ٹرمپ کے حامی اور نسل پرستی کے مخالفین کے درمیان تصادم بھی ہوا ہے، جس کے بعد پولیس کو مداخلت کرنا پڑی۔ رشیا ٹوڈے کے مطابق تصادم اس وقت شروع ہوا جب ٹرمپ کے حامیوں نے ایک سڑک کے کنارے کھڑے سیاہ پوش لوگوں کے ایک گروپ پر حملہ کر دیا جو ٹرمپ کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ ملک کے حالیہ صدارتی انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کی گئی ہے، تاہم ریاستی حکام اور عدالتی عہدیداروں نے ان کے اس دعوے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ گزشتہ 7 مہینے کے دوران ایران نے 4.5 ٹن سے زیادہ زرعی اجناس برآمد کی ہیں جو گزشتہ برس کے مقابلے میں 26% زیادہ ہیں۔ ایران کی کسٹم سروس کے تکنیکی امور کے سربراہ مہرداد جمال اورنکی نے گزشتہ 7 مہینے کے دوران ملکی زرعی اجناس کی برآمدات کی تازہ ترین صورتحال کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ان 7 مہینوں کے دوران 45,37,000 ٹن سے زیادہ زرعی اجناس برآمد کی گئیں جن کی مالیت 3.1 ارب ڈالر سے زیادہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران کی زرعی اجناس کی برآمدات میں گزشتہ برس کے مقابلے میں وزن کے لحاظ سے 26.7 اور مالیت کے اعتبار سے 13.86% کا اضافہ ہوا ہے۔ سہونی دارالحکومت تل ابیب کے اطراف اور غزہ کے قریب یہودی کالونیوں میں زوردار دھماکے کی آواز سنی گئی۔ فلسطینی نیوز ایجنسی شہاب نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ ایک میزائل تل ابیب کے بیت یام علاقے میں پھٹا جبکہ دوسرے میزائل کے ٹکڑے غانبینا علاقے کی سڑکوں پر گرے۔ اس رپورٹ کے مطابق میزائل حملے کے نتیجے میں اسقلان، پالماخیم اور اشدود کالونیوں میں خطرے کے سائرن بج اٹھے۔ سہونی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ آئرن ڈوم دفاعی سسٹم نے بعض راکٹوں کو تباہ کر دیا ہے۔ رپورٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں دھماکے اور سائرن کی آواز سے خوف زدہ ہو کر پناہ گاہوں کی جانب بھاگنے والے بہت سے سہونی افراتفری کے باعث زخمی ہو گئے۔ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے ساحلی گارڈ نے بحیرہ احمر میں اپنی سرگرمیاں شروع کر دی ہیں۔ یمن کی المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق بحیرہ احمر میں ساحلی گارڈ کی سرگرمیوں کے آغاز کے موقع پر نیشنل سالویشن حکومت کے کئی حکام بھی موجود تھے۔ یمن کی ساحلی گارڈ کے سربراہ عبدالرزاق المیات نے کہا کہ اس منصوبے پر عمل درآمد کا مقصد نگرانی صلاحیتوں میں اضافہ کرنا، علاقائی سمندری حدود کی حفاظت کرنا، ماہی گیروں کی مدد کرنا، جہازرانی کو سیکیورٹی فراہم کرنا اور یمن کے بنیادی مفادات کی حفاظت کرنا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق یمن کی نیشنل سالویشن حکومت نے اس ملک کے ساحلی گارڈ کے تیز رفتار جہازوں اور کشتیوں کی تعمیر و مرمت کر دی ہے اور اس سلسلے میں کچھ دوسرے پروجیکٹ بھی ایجنڈے میں شامل ہیں۔ سعودی عرب، امریکہ، متحدہ عرب امارات اور چند دیگر ممالک کی مدد سے مارچ 2015 سے یمن کے خلاف بحری، بری اور فضائی حملے کر رہا ہے جس کے نتیجے میں 16,000 سے زیادہ یمنی شہید، 10,000 زخمی اور لاکھوں بے گھر اور در بدر ہو گئے ہیں۔ اور آخر میں یہ خبر کہ ایران کے تائیکوانڈو کھلاڑیوں نے پومسے اسٹائل کے آن لائن ایشیائی مقابلوں میں اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 17 رنگ برنگے تمغے حاصل کیے ہیں۔ ایشیائی تائیکوانڈو کے پومسے اسٹائل مقابلے 12 سے 14 نومبر تک جاری رہے اور اس کے ہر ایونٹ میں کوئی بھی ملک 2-2 کھلاڑی نامزد کرنے کا حق رکھتا تھا۔ ان مقابلوں میں ایرانی مرد اور خواتین کھلاڑیوں نے اپنی فنی مہارت کے جوہر دکھاتے ہوئے سونے کا 1، چاندی کے 5 اور کانسی کے 11 تمغے جیتے اور ملک کا نام روشن کیا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، خبریں آپ نے سنی اور خبروں کے ساتھ ہی آج کا پروگرام نیم نگاہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا، وہ سر چشمہ نور فتح مبین ہے، وہی مشعل راہ عزم و یقین ہے، اسی سے ہمارے دلوں میں اجالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا، اسی کے یہ ہم پر ہے احسان سارے، قدم منزلیں چومتی ہیں ہمارے، اسی نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا، سہارا دیا اس کے نقش قدم نے، اسی کی توجہ اسی کے کرم نے، زمانے کے گرتے ہوئوں کو سنبھالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب ہم پیش کر رہے ہیں اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام اسلامی تاریخ۔ تو اپنے میزبان گلشن نقوی اور دیگر تمام ساتھیوں کو کل صبح تک کے لیے اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام اسلامی تاریخ۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس صاحب سے مخاطب ہیں، یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین، سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلامی تاریخ کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ خداوند متعال آپ کو حفظ و امان میں رکھے، آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، یہ پروگرام جو ہمارا تاریخ اسلام آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اسلامی تاریخ، جس میں ہم اسلامی تاریخ آپ کے لیے پیش کرتے ہیں، اور یہ درواقع اس لیے ہے تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ اسلام نے آنے کے بعد انسان کو کون سا مقام عطا کیا ہے۔ چونکہ ابھی جو ہماری گفتگو چل رہی ہے وہ اس زمانے کے حوالے سے ہے، اس دور کے حوالے سے ہے کہ جو اسلام سے پہلے کا زمانہ تھا، جو عربوں کا زمانہ تھا، کہ وہ کس دور میں زندگی گزار رہے تھے، جاہلیت کا دور تھا، اور ان کی زندگی میں کون سی مشکلات تھی، اور یہ احسان ہے خداوند متعال کا کہ اس نے رحمت للعالمین کے ذریعے اسلام ہمیں دیا، اور اسلام نے ہمیں وہ مقام عطا کیا، وہ عزت ہمیں بخشی کہ جس کے نتیجے میں اسلام وہ ایک یعنی ایسی قوم بنی کہ جس کی تاریخ آج بھی دوسرے بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جو ان کی تاریخ ہے وہ کسی کی تاریخ نہیں ہے. لیکن آج مسلمان پھر دوبارہ سے ان مشکلات میں گرفتار ہو چکے ہیں چونکہ اپنی تاریخ کو بھول چکے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ ہم پھر نگاہ کریں اپنی اس تاریخ کی طرف کہ ہم کس مقام پر تھے، ہمیں خدا نے کون سے مقامات عطا کیے تھے تاکہ ہمیں پھر سے وہ مقام مل سکے. ناظرین، اسی حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی، اور آج الحمدللہ ہمارے ساتھ دو مہمان ہوں گے جیسا کہ حسب معمول پروگرام میں ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ آج موضوع یہ ہوگا کہ اس زمانے کے افراد کی زندگی پر کون سے قوانین حاکم تھے. تو اجازت دیجیے، مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ناظرین، وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں. الحمدللہ آج بھی ہمارے ساتھ جو مہمان ہوں گے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ وہ موجود ہیں، جناب مولانا سجاد حسین اہیر صاحب قبلہ. اجازت دیجیے، ان کی خدمت میں چلتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں. قبلہ السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
قبلہ، پروگرام میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں، اور بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا، آپ اسٹوڈیو تشریف لائے.
ہم آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ کی پوری ٹیم کے لیے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آپ کے لیے دعاگو ہیں کہ خدا آپ کو اپنے اس مقصد میں کامیاب عطا فرمائے.
الہی آمین. قبلہ اجازت دیجیے، ہمارے دوسرے مہمان بھی ہمارے ساتھ ہیں. ناظرین، آج بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ جو دوسرے مہمان ہیں، سرزمین پاکستان سے تعلق رکھنے والی عظیم شخصیت جناب ڈاکٹر قیصر عباس جعفری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں.
جی، میں بھی آپ کی خدمت میں، اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں.
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی قبلہ، آج جو ہم گفتگو کریں گے بہت ہی اہم موضوع ہے ہمارا، کہ جو اسلام سے پہلے کا زمانہ تھا، عربوں کا جو دور تھا، ان کی زندگی پر کون سے قوانین حاکم تھے، یہ ہمارا موضوع ہے. اس کے حوالے سے آپ کچھ بیان فرمائیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت کوسچن ہے کہ واقعاً قوانین جو کسی بھی معاشرے کے اوپر حاکم ہوتے ہیں، اس معاشرے کو سمجھنے میں بہت معاون ثابت ہو سکتے ہیں.
بے شک،
مقدمتاً چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ تاریخ کا مطالعہ ہم کیوں کرتے ہیں،
جی
تاریخ حقیقت میں ہمیں عبرتیں اور درس دیتی ہے،
جی
اور معاشروں کے اندر جو مختلف انحرافات آتی ہیں، اگر ہم ان کا بغور مطالعہ نہ کریں تو آنے والے انحرافات کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا.
بالکل.
اگر دین مقدس اسلام کے بارے میں جو آپ فرما رہے تھے کہ دین مقدس اسلام نے ان مسلمانوں کو وہ عروج بخشا ہے، اس تہذیب کو اور اس امت کو اور اس قوم کو عروج بخشا ہے، لیکن آج ہم پھر انحطاط اور انحراف کا شکار ہو رہے ہیں، تو ایسا کیوں ہے؟ تو اگر تھوڑا سا غور کریں ہم، وہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد صرف 30 سال بعد،
جی
40 ہجری میں، مولا متقیان علی جبن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پہلی دعوت اسلام سے لے کر آخری وقت تک جن کا سب سے زیادہ تعارف کروایا اور جن کے بارے میں سب سے زیادہ سفارش کی، وہ علی جبن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام تھے، جن کو اپنے بعد اپنا خلیفہ کے طور پر، اپنے ولی کے طور پر، جان نشین حقیقی کے طور پر جن کا تعارف کروایا، وہ علی جبن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. تو ان 30 سالوں میں اتنا انحراف آ گیا کہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کے لیے، کو شہید کرنے کے لیے جو بندہ آتا ہے وہ شب قدر کا انتخاب کرتا ہے، اور قربتاً الی اللہ علی کو قتل کرنے کے لیے آتا ہے. یہ دیکھیے کہ تاریخ کے اندر کتنا انحراف آیا ہے. لیکن ابھی کیا ہوا ہے، یہ شخص جو آیا ہے یہ چھپ کر آیا ہے، اور یہ چھپ کر آ کر علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر رہا ہے. لیکن اس سے صرف 20 سال بعد اور آئیں، اور آپ 61 ہجری میں آ کر دیکھیں، تو آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ اسی رسول کے نواسے کو،
جی
جس کو خود
قرآن کی زبان میں رسول کے بیٹے کو،
بیٹے کو
جی
اسی رسول کے بیٹے کو، کہ جس کو سید شباب اہل الجنہ کا ایک رکن کہا گیا ہے، اس کو شہید کرنے کے لیے پوری امت اکٹھی ہو کر آتی ہے اور اعلان کر کے آتی ہے اور آ کر اس کے نواسے کو شہید کر دیا جاتا ہے.
وہ غسل کرتے ہیں قربتاً الی اللہ لقتل الحسین
لقتل الحسین. یعنی یہ کیا ہے؟ یہ انحراف آیا ہے. یعنی امتوں کے اندر انحراف یوں آتے ہیں اور جب تک ہم تاریخ کا مطالعہ نہیں کریں گے اس وقت تک ان انحرافات کی جو علتیں ہیں ان کو نہیں پا پائیں گے, اور جب تک ان تک نہیں پہنچ پائیں گے ہم آنے والے معاشرے کے اندر جو انحرافات آئے ہیں ان کا سدباب نہیں کر پائیں گے. جو ابھی آپ نے سوال کیا اس کے ساتھ اب اس جوڑنا چاہ رہا ہوں کہ کسی بھی انسانی معاشرے کے اوپر جو قوانین حاکم ہوتے ہیں وہ اس معاشرے کی حقیقت کو آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں.
بالکل.
اگر ہم اسلام سے قبل والے معاشرے کی ان سنتوں کے اوپر جن کو قوانین کہا جاتا ہے یا سنتیں کہا جاتا ہے جو ان کے رسوم اور رواج تھے اور اٹل قانون تھے, اس کی کبھی بھی وہ خلاف ورزی نہیں کرتے تھے.
جی.
یعنی دیکھیں نا کہ اس جہالت والے دور میں بھی قوانین ایسے تھے کہ جن کی خلاف ورزی نہیں ہوتی تھی.
بالکل.
اور جن کی اگر کوئی خلاف ورزی کر دیتا تھا تو اس کو اس قبیلے سے نکال دیا جاتا تھا اور اس معاشرے کا اس کو متعون ترین فرد تصور کیا جاتا تھا.
جی.
آج کے ترقی یافتہ دور میں کیا ایسا ہے؟
آج جو یہ وہی بات ہے نا کہ جو چوری کا مال ہوتا ہے چور اتنی ایمانداری سے بانٹتے ہیں کہ اس کی مثال نہیں ملتی.
مثال نہیں ملتی. یعنی ہوا یہ کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس انسان نے انسانی معاشرے نے جتنی ترقی کی ہے وہ جو ان کی پازیٹیو چیزیں تھیں وہ آج اتنے عروج پر ہوتی تھے کہ وہ شرما رہے ہوتے. لیکن ہوا یہ ہے کہ ان کی پازیٹیو چیزوں کو دیکھ کر آج ہم شرما رہے ہوتے ہیں. وہ جو ان کے اٹل قوانین تھے ان میں سے ایک قانون جس کو ابھی بیان کر دیتا ہوں اور انشاءاللہ کوشش کروں گا وہ ہے خلا. یہ خلا آج کل ایک طلاق کی قسم کو بھی خلا کہا جاتا ہے لیکن یہ وہ خلا نہیں ہے.
اچھا
خلا کا مطلب ہے کہ لوگوں کے سامنے آ کر اعلان کر دیا جاتا تھا کہ یہ جو فرد ہے یا یہ جو خاندان ہے ہمارے قبیلے کا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے.
جی قبلہ بہت شکریہ, اجازت دیجیے ہم اس کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب سے مزید جانکاری حاصل کریں گے. جی ڈاکٹر صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, اگر آپ اس خلا کے حوالے سے کچھ بیان کرنا چاہیں تو آپ کی خدمت میں ہیں, ورنہ بیان کیجیے پھر ہم مولانا سے استفادہ کریں گے.
جی یہ ساری چیزیں معاشرے سے اور زمانے کی اجتماعی زندگی جو ہے معاشرتی زندگی جو ہے اس سے ریلیٹڈ ہیں.
جی
تو میں نے چونکہ پہلے بھی کچھ پروگراموں میں کہا تھا کہ اس زمانے کا معاشرہ کوئی مضبوط اور متحد معاشرہ نہیں تھا.
جی
اور ان کا قبیلگی نظام تھا اور ہر قبیلے کے اپنے اپنے رسم و رواج ہوا کرتے تھے, تو اس کے پیش نظر وہ اپنے رسومات کو کی پاسداری کیا کرتے تھے.
جی
لیکن جب اسلام آیا, اسلام نے آ کے کہا کہ یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں جو تم بٹے ہوئے ہو
جی
اس کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہے اور اس کے پیشے اس کے طریقے سے تم کبھی بھی کمال نہیں پا سکتے ہو, کبھی بھی بلند نہیں ہو سکتے ہو, لہٰذا آؤ ہم آپ کو ایک نیا آئین دیتے ہیں, نیا طریقہ سکھاتے ہیں کہ جس طریقے کے سبب نہ فقط تم اپنے اس جزیرۃ العرب کے اندر جو ہے ایک مضبوط حکومت بنا لو گے اور ایک مضبوط اور فاتح قوم بن جاؤ گے بلکہ تمہاری جو شجاعت کی داستانیں ہوں گی وہ دنیا میں پھیل جائیں گی اور تم دنیا کو مسخر کر لو گے.
بالکل.
اور پھر اس کا اشارہ قرآن مجید نے بھی کیا کہ پیغمبر میں لیظہرہ علی الدین کلہ, یہ جو تو دین لے کے آیا ہے میں اس تیرے دین کو تو تمام ادیانوں پہ. تو پیغمبر نے جو پہلا درس ان کو دیا ایک بقیہ دروس کے ساتھ ایک اور درس دیا وہ وحدت کا تھا.
جی.
پیغمبر نے اس سوسائٹی سے طلب کیا اور اس سے چاہا اور ان سے کہا کہ بسم اللہ کا قرآن کی لفظ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, کہ تم سب آؤ اور اکٹھے ہو کے اللہ کی رسی کو پکڑ لو اور آپس میں فرقوں میں قبیلوں میں یہ جو ٹکڑوں ٹکڑوں میں تم بٹے ہوئے ہو اس میں جو یہ تمہاری تقسیم بندی ہے اس کو چھوڑ دو, بلکہ فرمایا کہ تم کل جسد الواحد ایک جسم واحد کی مانند ہو کہ جس کے کسی ایک عضو میں درد اور تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس سے بے قرار ہو جاتا ہے. اور جب ان لوگوں نے پیغمبر کی یہ باتیں سنی اور اتحاد کا دامن تھاما تو آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ کتنی حسین بن جاتی انہی ابتدائی دنوں میں, کہ وہ لوگ جو کل کلاں خود جاہل تھے اور جن کو کوئی علم و معرفت نہیں تھی وہ اسلام کے بعد استاد بن جاتے ہیں, فقط استاد جزیرۃ العرب کے نہیں بلکہ عالم کی مختلف قوموں کے مثلا استاد بن جاتے ہیں اور ان کو جا کر جو ہے ایک ایسا دین اور ایسا ایک آئین متعارف کرواتے ہیں کہ جو آسمانی ہے, کہ جس کو سن کے عام انسان کی ہوش جو ہے وہ حیران ہو جاتا ہے, عام انسان اور دنگ رہ جاتی ہے اس کی عقل کہ یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ امیر اور غریب میں کوئی فرق نہیں, گورے اور کالے میں کوئی فرق نہیں ہے, شرافت معیار ہے اور تقوی بلندی ہے, جس کے پاس تقوی ہے وہی عظیم ہے, تو صداقت عزت ہے، شرافت ہے، دیانت ہے، یہ ساری چیزیں. تو جب یہ کسی بھی سوسائٹی کے پاس جاتا تھا، مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ جب اسپانیہ میں جو ہے اسلام جاتا ہے طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر کے توسط سے، تو اگرچہ بہر کیف مختلف نظریں ہیں اس کے بارے میں، مختلف نظریات ہیں کہ کوئی اس چیز کو پازیٹو دیکھتا ہے، کوئی نگیٹو دیکھتا ہے، لیکن جو چیز میرے پیش نظر ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے ہاتھ میں پرچم اسلام تھا، اور جو پیغام لے کے آگے بڑھ رہے تھے وہ پیغام جو تھا وہ دین مبین اسلام کا پیغام تھا. اگرچہ وہاں کی قومیں جو ہیں مقصد ہے کہ بربر تھے وہاں پہ، اور ان کی زندگی بھی عربوں سے ملتی جلتی زندگی تھی، بادیہ نشینی کی میکسیمم زندگی تھی. تو یہ پیغام جب وہاں پہ لے کے جاتے ہیں تو وہ لوگ اس کا استقبال کرتے ہیں. یا مثلا جب ایران فتح ہوتا ہے تو ایران میں اس وقت کی جو مقصد مسلمانوں کی فوج تھی اس کے 3 برابر جو تھی وہ بادشاہ ساسانی کے پاس جو تھے، یزدگرد بادشاہ جو تھا، ساسانی بادشاہ جو تھا، اس کے پاس 3 برابر فوج تھی اسلام کے. لیکن جب وہ اس تک اسلام کا پیغام پہنچتا ہے یا ایرانیوں کے پاس اسلام کا، ایرانی آج بھی اس بات کو مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی شمشیر کے ڈر سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، بلکہ ہم اسلام کا پیغام جو تھا اس نے ہم کو جلب کیا اور ہم اس کی وجہ سے مسلمان ہو گئے.
بالکل جی ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا. جی سجا صاحب، میں آپ سے جانا چاہوں گا، آپ نے ایک بہت اچھا سلسلہ شروع کیا تھا کہ جو ان کے یہاں وہ قوانین پائے جاتے تھے، خلا کے حوالے سے آپ گفتگو کر رہے تھے.
میں ایک بات عرض کر دینا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ ٹھیک ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں پر قبیلوں کے اوپر ان کی زندگی موجود تھی اور ان کے لیے کوئی مرکز حکومت
قوانین ہیں وہ ان کے ہاں شاید نہ ہوں،
لیکن یوں بھی تھا کہ ان کے قبیلوں کے درمیان بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ رائج تھیں، کہ بین قبیلے مختلف قوانین تھے جن کے اوپر وہ عمل کیا کرتے. مثلا اس میں ایک خلا تھا جو میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا تھا، وہ یہ تھا کہ جب بھی وہ کسی انسان کو دیکھتے تھے کہ جو ان کے قبیلے کے جو قوانین ہیں ان کے اوپر عمل نہیں کر رہا، یا کوئی فرد ہے یا وہ کوئی ایک خاندان ہے جو ان کے قبیلے کے جو بنائے گئے قوانین ہیں ان کے اوپر عمل نہیں کر رہا، تو اس کو اس قبیلے سے نکال دیا جاتا تھا، اس سے بائیکاٹ کر دیا جاتا تھا. جس کی ایک مثال خود آپ کو نظر آ سکتی. اچھا، اور پھر کیا کرتے تھے، اس کو لوگوں کے سامنے اعلان کرتے تھے کہ فلاں فرد یا فلاں قبیلہ، فلاں جو خاندان ہے اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. مکہ کے اندر کیا ہوتا تھا کہ وہ تحریر کو لکھ کر خانہ کعبہ کے دروازے کے اوپر اس کو لٹکا دیا جاتا تھا.
جی
یہ جو شیب ابی طالب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کو اس معاشرے سے کاٹ کر وہاں پہ رکھا گیا، یہ ایک خلا تھا، یہ اس وقت کا ایک قانون تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قانون کا احترام کیا. ٹھیک ہے، اور یہاں تک کہ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو حامی افراد تھے وہ بھی اس قانون کا احترام کر رہے تھے. جب لوگوں کو یہ دکھایا کہ اس قانون کو کھا گئی یہ دیمک، پھر کیا ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا کر اس قبیلے کا اور اس خاندان کا جو ہے وہ حصہ بن گئے.
یعنی گویا کہ وہ خلا کا جو وہ تھا وہ ختم ہو گیا،
وہ ختم ہو گیا،
جو ایگریمنٹ تھا
جو لمٹ تھا وہ ختم ہو گئی.
جی جی،
تو یعنی یہ ایک قانون تھا ان کے ہاں. یعنی کیا قانون تھا، قانون یہ تھا کہ اگر کوئی ان کے قبیلے کی قوانین کو نہیں مانتا تھا تو ان کو نکال دیا جاتا تھا، اس کو سزا دی جاتی تھی. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ایک اور قانون جس کو جوار کہا جاتا ہے، یہ جوار کا قانون یہ تھا کہ مدد طلب کرنا، مثلا ضعیف قبیلہ جو تھا یا انسان وہ جاتا تھا وہ دوسرے قبیلے سے مدد طلب کرتا تھا اور وہ اس کو پناہ دے دیتے تھے. اگر وہ پناہ دے دیتے تھے تو وہ اس کو اپنے قبیلے کا حصہ سمجھ لیتے تھے،
بالکل،
اور وہ اسی طرح اس کا دفاع کرتے تھے جس طرح اپنے قبیلے کے کسی فرد کا دفاع کر رہے ہوں. یہ جو ہجرت حبشہ والا واقعہ ہے اور وہاں پر مسلمانوں کا ایک گروہ جاتا ہے اور وہاں جا کر پناہ لیتا ہے، اور بعد میں قریش مکہ کے افراد جاتے ہیں اور وہاں پر ان کو اپنے حوالے کرنے کی بات کرتے ہیں، تو یہی قانون تھا جس نے اس وقت کے مسلمانوں کو وہاں پر محفوظ رکھا تھا. یہ جوار کا قانون تھا.
جی
میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو قانون ہے جس کو آپ خلا کہیں، جس کو آپ جوار کہیں، یا ایک اور قانون جس کو استلحاق کہا جاتا ہے، استلحاق یعنی ملحق کرنا، اپنے ساتھ ملا لینا. یہ جو پرسنالٹیز ہوتی تھی نا، جو مائنڈ ہوتے تھے جس کو آج کے دور میں کہا جاتا ہے مائنڈ، پرسنالٹی، بڑا ذہن جس کو کہا جاتا تھا، اس وقت بھی اگر کسی قبیلے کے اندر ایسا کوئی فرد پیدا ہو جاتا تھا تو وہ جو دوسرے قبیلے ہوتے تھے ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ اس کو اپنا ساتھ ملا لیں. یہ آج بھی اگر آپ دیکھیں نا تو استحصال کرنے والے جو ممالک ہیں ان کی خواہش بھی یہ ہوتی ہے، پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کوئی پرسنالٹی پیدا ہی نہ ہو، ایسا ایجوکیشن سسٹم دے دیا جائے ٹھیک ہے کہ جس میں نوکر ہی پیدا کیے جائیں. اگر کوئی پرسنالٹی پیدا ہو تو وہ ہمارے ہی معاشرے کے اندر پیدا ہو،
یا اگر پیدا ہو جائے تو اس کو کھینچ لو.
دوسرا بات، اگر پیدا ہو گئی ہے کسی موروثی مسائل کی وجہ سے یا ذاتی محنت کی وجہ سے کوئی پرسنالٹی پیدا ہو گئی ہے تو پھر اس کو خرید لو.
اس کو ہم سے زیادہ کون سمجھے گا؟
جو ہم دیکھ رہے ہیں
ہندوستان پاکستان جو بھی ہمارے اچھی شخصیت ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ
خرید لیتے ہیں, اس کو خرید لیا جائے.
جی
اچھا, اگر فرد کیا اس کو خریدا نہیں جا سکتا تو دوسرا کیا ہوتا ہے کہ اس کو متنازع بنا دو تاکہ اس کی حجیت ختم ہو جائے.
بالکل, بہت اہم سلسلہ چل رہا ہے. قبلہ اجازت دیجیے, یہاں پہ ہم ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں چلتے ہیں, انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. جی ڈاکٹر صاحب, آپ بیان فرما رہے تھے ان کے قوانین کے حوالے سے.
جی, ان کا اگلا قانون جو ہے وہ آپ ان کی انتقام جوئی, ان کے نزدیک انتقام لینا واجبات میں سے ہوتا تھا.
انتقام جوئی ایک اہم قانون,
ایک اہم قانون تھا, اور یہ وہ قانون تھا کہ جس کی بنیاد پہ نسل در نسل ان کے قبیلوں کے مابین لڑائیاں اور جھگڑے رہتے تھے. اور اسی انتقام جوئی کے اندر میکسیمم جو انسانیت کے دشمن ہوتے تھے وہ اپنا رول پلے کرتے تھے اور اپنے آداب حاصل کرتے تھے. مثلا جھوٹ بول کر کہ مثلا جھوٹ ایک قوم کے ایک قبیلے کے پاس جھوٹ جا کر بول دیا تو دوسرا قبیلہ جو ہے بغیر اس کے تحقیق کر لے کہ یہ قبیلہ اس کا فرد یا اس کا شخص آیا اس نے ہم سے بات کی, اس کی تحقیق کر لیں تو وہ جھوٹ کے اوپر یقین کرتے ہوئے اس کے اوپر حملہ کر دیا کرتے تھے, اور جس کے نتیجے میں کئی جانیں ضائع ہو جاتی تھیں. اور اس بات کو جب اسلام آیا ہے, چونکہ وہ رسومات جو تھیں وہ اسلام کے زمانے میں ابتدائی دنوں میں بھی پائی جاتی تھیں ان لوگوں میں, یہاں تک کہ بعض صحابہ کرام کے اندر بھی وہ چیزیں تھیں جن کو آہستہ آہستہ قرآن مجید نے اور پیغمبر اسلام نے اپنے اخلاق سے اور اپنے کردار سے جو ہے اس کو ختم. مثلا سورہ حجرات کی آپ وہ آیت دیکھتے ہیں کہ جس میں قرآن فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسقٌ بنبأٍ فتبینوا ان تصیبوا قوماً بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. کہ جب تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کے آتا ہے تو تم اس کی پہلے تحقیق کر لیا کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مثلا نادانی میں کوئی ایسا کام کر بیٹھو کہ جس کے بدلے میں تمہیں ندامت کا سامنا کرنا پڑے. آپ دیکھتے ہیں کہ جنگ بدر جو ہے یہ کیسے ہوتی ہے اسلام کے اندر. ابو سفیان جھوٹ بول دیتا ہے ایکچوئل, وہ کہتا ہے کہ ہم نے ہمارا ایک قافلہ جو تجارتی قافلہ ہے وہ آ رہا تھا, اور اس قافلے کو پیغمبر نے مدینہ, چونکہ پیغمبر زمانے مدینہ ہجرت کر چکے تھے اور ان کی جو دسترس سے نکل چکے تھے تو اب ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ ان سے جنگ کریں, تو جھوٹ کے نتیجے میں جنگ بدر جو ہے یہ ہوئی.
وہ کہتا ہے کہ ہمارے قافلے کو انہوں نے لوٹ لیا,
پیغمبر کے جو ہے وہ ساتھیوں نے محمد کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں نے لوٹ لیا اور ان کو زد و کوب کیا, ان کو مارا, تو جس کے نتیجے میں مثلا ادھر سے ایک فوج بن جاتی ہے, لشکر بن جاتا ہے, تو وہ لشکر آ کے مدینہ والوں پہ حملہ کر دیتا. حالانکہ مدینہ والوں نے ایسا کوئی عمل نہیں کیا تھا کہ ابو سفیان کا یا ان کے مکہ والے مکہ کے قریشیوں کا. آج بھی ہماری سوسائٹی میں یہ المیہ ہے کہ کوئی بھی ہمارے پاس جھوٹی خبر لے کے آ جاتا ہے تو بغیر اس کے کہ ہم تحقیق کر لیں ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور اس کے اوپر کئی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں اور کتنا نقصان ہو جاتا ہے. تو اسلام کا جو ایک اہم درس ہے مسلمانوں کے لیے وہ ہر زمانے کے لیے ہر زمانے کے
یہی ہے کہ اگر کوئی خبر آئے تو پہلے اس کی
تحقیق کریں اور بغیر کسی, اور پھر انتقام جوئی. کس قدر قرآن نے اور پیغمبر اسلام نے جو ہے معاف کرنے کے لیے تاکید فرمائی ہے کہ تم کوئی تمہارے ساتھ ایک اگر آپ کے پاس فرصت ہو تو میں ایک چھوٹا سا واقعہ جو ہے رسول
اجازت دیجئے, انشاءاللہ ہم وقفے کے بعد آپ سے یہ واقعہ سنیں گے. فی الحال ہم ایک وقفہ لیتے ہیں, ناظرین ہمارے ساتھ رہیں, مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے, ہمارے ساتھ رہیں, اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, آپ بیان فرما رہے تھے کوئی واقعہ آپ بیان کرنا چاہتے تھے.
جی, میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث جو ہے اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا. وہ یہ کہ سرکار فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا کوئی مسلمان بھائی تم سے زیادتی کر لیتا ہے, تمہیں بھی پتا ہے کہ اس نے تم سے زیادتی کی ہے, دیکھنے والے کو اور سننے والے کو بھی یہی نظر آیا ہے کہ اس نے آپ سے زیادتی کی ہے, اور اگر رسول خدا فرماتے ہیں آپ میرے ماننے والے اور میرے کلمہ گو ہیں اور قرآن مجید کی اس آواز پر جو اتحاد کی خواہش قرآن نے مسلمانوں سے کی اس پہ لبیک کرنے والے ہیں, تو وہ آپ ایسا کریں کہ یہ زیادتی کر کے چلا گیا ہے, آپ اس کے دروازے پہ چلے جائیں اور جا کر کہیں بندہ خدا میں آیا ہوں, جو میں نے تیرے ساتھ زیادتی کی اس کی مجھے معافی دے دیں.
یعنی ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ آئے معافی
مانگے لیکن اب وہ ہٹ درمی کی وجہ سے یہ حالت کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے وہ نہیں آیا ہے اس کو بارکیف وہ نہیں آیا ہے معافی مانگنے چونکہ وہ ظلم کر چکا ہے تو قرآن فرماتا ہے کہ تم اتحاد کو اس طرح سے بچاؤ کہ تم خود چلے جاؤ اس کے دروازے پہ اور جا کر کہو کہ میں نے جو تیرے ساتھ زیادتی کی ہے اس کی معافی مانگنے. آپ دیکھتے ہیں کہ نجل البلاغہ میں امیر علیہ السلام
اچھا ڈاکٹر صاحب یہاں پہ جو ظالم ہے اس کے اندر اور جرت نہیں بڑھ جائے گی ظلم کرنے کی.
دیکھیں یہاں پہ کچھ چیزوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے
چونکہ یہ کہا جاتا ہے ہمارے ہاں کہ جس طریقے سے ظلم کرنا گناہ ہے اسی طریقے سے ظلم سہنا بھی گناہ ہے.
جی دیکھیں جی ظالم کی پہلے تشخیص دینا ضروری ہے. ہر شخص کو ہم ظالم نہیں کہہ سکتے. معصومین کی روایت میں اور قرآن کے انڈیکس میں پہلے ہم ظالم کی پہچان کریں کہ ظالم ہے کون. ایسا نہیں کہ مطلب کوئی ہمارے ساتھ چھوٹی موٹی بات کرتا ہے چاہے دانستگی میں چاہے دانستگی میں تو ہم فوراً اس کے اوپر ظالم کا فتویٰ لگا دیں, فوراً اس کے اوپر فاسق کا فتویٰ لگا دیں, فوراً اس کے اوپر کاذب کا کافر کا فتویٰ لگا کر اس کی جان کو ختم کر دیں. تو ایسی بات نہیں ہے. قرآن اور دین اتنا کوئی محدود اور لمیٹڈ نالج اور جو ہے کنزرویٹو لوگوں کا مذہب نہیں ہے کہ مثلا چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر کفر کے فتوے لگا کر ان کو ان کی جانوں سے محروم کر دیا جائے. بلکہ یہ بہت وسیع مذہب ہے اور ایک براڈ مائنڈڈ لوگوں کا مذہب ہے, عالمی مذہب ہے جو قیامت تک کے لیے اور پوری دنیا کے انسانوں کے لیے اگر اسے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اسلام اتنا بڑا استحصال کرے تو پھر تو ہم ایک دن بھی زندہ, ہمارا پورا معاشرہ جو ہے وہ ظالم ہے. میں خود بھی ظالم ہوں, آپ بھی ظالم ہیں, کتنے حقوق ہم نے مثلا ایسی بات نہیں ہے.
میری بات
کہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ظلم کا فتویٰ فوراً نہ دیں. اور میں مثلا آپ برادران کے نہج البلاغہ کی طرف چلتے ہیں,
معاف کیجیے گا آپ کی بات روکتے ہوئے. دیکھیں ظلم جو ہے وہ عدل کے مقابلے میں ہے اور عدل کہتے ہیں یعنی کسی بھی چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا عدل ہے. اور اگر کسی بھی چیز کو اس کی جگہ پر نہیں رکھا جا رہا ہے بلکہ جو اس کی جگہ نہیں ہے وہاں پر رکھا جا رہا ہے وہ ظلم ہے.
جی
تو اسے ورنہ تو اگر ہم میں کوئی مسلمان کسی کے ساتھ زیادتی کرے تو ظلم نہیں ہے, غیر مسلم اگر زیادتی کرے تو ظلم ہے. تو یہ تو کوئی تعریف نہیں ہوئی ظلم کی.
ابھی میں آپ کو ایک مثال دے کے بات واضح کرتا ہوں
جی
کہ آپ دیکھتے ہیں کہ نہج البلاغہ میں ایک جملہ ہے خطبہ شکشکیہ میں امیر المومنین علی علیہ السلام کا کہ جس میں مولا فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ پیغمبر کے وصال کے بعد کچھ ایسے حالات گزر رہے تھے کہ میرے گلے میں ہڈی پھنسی ہوئی تھی جی اور میری آنکھ میں کانٹا تھا جی اور مجھے میرے حق سے محروم کر دیا گیا تھا. ایسے میں میرے پاس دو راہیں تھیں, ایک یہ کہ کھڑے ہو کر, اب آپ جو علی کے مقابلے میں آتا ہے جو علی الحق مع علی و علی مع الحق, اب علی کے مقابلے میں جو کچھ بھی ہے وہ پیغمبر کی حدیث کے پیش نظر ظاہر باطل ہے
جی.
اب ایسے باطل کو ہٹانے کے لیے علی کے اوپر واجب نہیں تھا کہ اس کو ہٹائے, لیکن علی کیوں خاموش ہو جاتے ہیں؟ حالانکہ ابو سفیان اور کچھ اور قریشی سردار آ کے کہتے ہیں
جی.
وہ آ کے کہتے ہیں کہ یا علی یہ کیسے ممکن ہوا کہ مثلا ہم قریشیوں سے جو ہے خلافت چھن گئی جی. اور ایک اور خاندان میں اور ایک اور قبیلے میں منتقل ہو گئی, اگر آپ اجازت دیں تو ہم مدینے کی گلیوں کو سوارے نظام سپاہیوں سے اور پیادے نظام سپاہیوں اور فوجیوں سے بھر دیں گے اور شام سے پہلے اپنا حق جو ہے اور جو ہماری سرداری ایک نسل سے ہماری خاندان میں آ رہی ہے اس کو واپس لے. لیکن علی اس کے اوپر صبر کر جاتے ہیں, آپ اس کو کیا کہیں گے کہ مثلاً علی باطل کے اوپر صبر کر گئے ہیں؟
نہیں باطل نہیں, دوسری مصلحت کے تحت اہم اور مہم.
یہی بات میں کہنا چاہ رہا
ہوں, وہ ہے باطل ہی, وہ ہے ظلم ہی, لیکن جی میں ایک اس سے اہم چیز موجود تھی اس لیے اس کے لیے
قرآن کا جو خواستہ ہے لوگوں سے وہ مقصد ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ظلم کے فتوے لگانے سے پہلے قرآن نے جو اتحاد چاہا ہے وہ اہم ہے اور وہ سب سے اہم ہے اور باقی ساری چیزیں جو ہیں سب مہم ہیں.
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. نہیں آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کو واضح کیا. جی قبلہ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں, جو ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہے.
جی میں گزارش یہ کر رہا تھا, ہم استلحاق کے اوپر بات کر رہے تھے, میرا بھی دل یہ بھی کر رہا تھا کہ خود انتقام جوئی کے اوپر بھی بات کی جائے لیکن استلحاق والی بات کہیں ایسا نہ رہ جائے. استلحاق میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ وہ یہ کرتے تھے کہ اگر کسی فرد کے اندر خصوصیت دیکھتے تھے تو اس کو اپنے قبیلے کے ساتھ ملا لیتے تھے اور قرآن مجید نے آ کر اس کو منع کیا ہے. اور قرآن مجید نے آ کر کہا ہے کہ وہ جو منہ بولے بیٹے والا معاملہ ہے کہ مختلف اس کو دعی کہا جاتا تھا, جس کو اپنے ساتھ ملایا جاتا تھا اس کو دعی کہا جاتا تھا. اور اسلام نے آ کر قرآن نے آ کر منع کیا ہے کہ نہیں, آپ کسی منہ بولے بیٹے کو وہ بیٹا نہیں بنا سکتے, وہ جس کا بیٹا ہے اسی کا بیٹا ہے اور جس قبیلے سے اس کا تعلق ہے اسی قبیلے سے تعلق ہے. ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جی اس وقت بھی یہ ہوتا تھا کہ کسی بھی قبیلے کا فرد جس کے اندر کچھ کوالٹیز اور استعداد ہوتی تھیں اس کو اپنے ساتھ طاقتور قبیلہ ملا لیتا تھا اور اپنے قبیلے کا حصہ بنا لیتا تھا. آج بھی ایسا ہو رہا ہے, اور ہم نے کہا تھا کہ پہلی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی پیدا ہی نہ ہو, ایسا نظام تعلیم بنا دیا جائے کہ اس میں تربیت پانے والا انسان جو ہے وہ غلام ہی رہے, جیسا کہ ہم کم از کم برے صغیر کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ لارڈ میکالے کے بنائے گئے نظام تعلیم میں اس وقت بھی ہم غلام سے غلام تر پیدا کیے جا رہے ہیں. اور دوسرا کیا ہوتا ہے کہ اگر فرض کیا کوئی پیدا ہو گیا ہے تو اس کو خرید لو, اگر وہ خریدا نہیں جا سکا تو تیسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کو متنازع بنا دو, اس کی حجیت ختم کر دو, اس کے جو اس سے آثار پیدا ہونے تھے, جو اس کی برکات پیدا ہونی تھی
وہ کسی
کام کی نہ رہیں. اور اگر یہ کام بھی آپ نہ کر سکے, جو کہ اکثر نہیں ہو سکتا, ہم تو اس سطح پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ اپنی پرسنالٹیز کو ڈیولپ کرنے کی بجائے خود ان کو متنازع بنا رہے ہوتے ہیں, اور دشمن کے اس کام میں بہت زیادہ اس کا معاون ثابت ہو رہے ہوتے ہیں,
بڑھنے دیتے اس کی ٹانگ
کھینچ رہے ہوتے ہیں,
بالکل ایسا.
اور اگر فرض کیا کسی طریقے سے کوئی ایک ایسی پرسنالٹیز پیدا ہو گئی ہے تو پھر اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کو اس دنیا میں زندہ نہ رہنے دیجیے.
بالکل
اس وقت جس طرح آج کے جو مستعمرین ہیں اور اس آج کے جو استعمار ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں, اس وقت کا استعمار بھی یہی کام کیا کرتا تھا, اور لوگوں کے جو ذہین افراد ہوتے تھے ان کو اپنے ساتھ ملا لیا کرتا تھا, اور اس کو کہا جاتا تھا استلحاق. اور اگر کوئی کسی کے ساتھ استلحاق کر لیتا تھا تو باقی قبیلے جو تھے اس قانون کا احترام کیا کرتے تھے کہ اب یہ اس کے ساتھ ملحق ہو گیا ہے, بس یہ اسی قبیلے کا فرد ہی کاؤنٹ ہوگا. ایک اور قانون جس کو حلف کہا جاتا تھا.
جی معاف کیجیے گا, چونکہ یہ ایک طولانی سلسلہ ہے اور ہم اس موضوع کو چھیڑیں گے تو ہم گفتگو کافی دور تک جائے گی, یہیں پر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں, چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے. بہت شکر گزار ہیں, خدا آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحب آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں, آپ نے بہت اہم مطالب ہمارے لیے پیش کیے, خدا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, اور آپ سے بھی خدا حافظی کرتے ہیں. ناظرین آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں, پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہے. آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اسلام نے کیا انسانوں کے لیے, یعنی خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے, کون سا وہ عظیم تحفہ پیش کیا, اور کس ظلمت سے انسانوں کو نکالا اور نور کی طرف ہدایت کی. یہ انسان کس مقام پر تھا جو دور جاہلیت ہے اس میں, اور جب اسلام آتا ہے تو اس کی کس منزل کی طرف ہدایت کرتا ہے, اور واقعاً اگر انسان اسلام کے اوپر عمل کرے تو اس دنیا ہی کو وہ جنت بنا سکتا ہے. ناظرین آپ کے بہت شکر گزار ہیں, آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں, اپنا خیال رکھیے گا, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ, فی امان اللہ.